بسم الله الرحمن الرحیم. یہ محمد ابن عبد الرحمن ابن عوف، حمید ابن عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطبے کے درمیان میں یہ حدیث ارشاد فرماتے ہوئے سنا. حضرت معاویہ خطبہ دے رہے تھے اور اس خطبے کے درمیان میں یہ حدیث فرماتے ہوئے سنا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من یرید اللہ به خیرا یفقہ فی الدین، اللہ تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتے ہیں. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ واللہ یعطی، اور میرا کام تو تقسیم کرنے کا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرماتے ہیں دیتے ہیں. قاسم ہونے کا کیا مطلب؟ نمبر ایک، میں ہر ایک آدمی کو ان کے مناسب حال بات سناتا ہوں، رہنمائی کرتا ہوں. ہر انسان کو اس کے مناسب حال رہنمائی کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی کامل ہادی ہونے کی علامت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخاطب کو اس کے مناسب حال رہنمائی فرماتے تھے. نمبر دو، میرا کام ہے تم کو سنا دینا، تمہارا کام ہے تفکر، غور کرنا اور سمجھنا. نبی ہونے کی حیثیت سے میں تم کو ایک حدیث سناؤں گا، تم وہ حدیث سنیں گے اور اس کے بعد اس حدیث میں تم لوگ غور، تفکر، تدبر کریں گے. تو نبی کا کام ہوتا ہے احادیث امت کو سنانا، اور امت کا کام ہوتا ہے اس میں تفکر، تدبر کرنا. نمبر تین، معطی حقیقی ذات اللہ تعالی کی ہے. میں تو ایک واسطہ بنتا ہوں، انسانوں کو علم، شریعت، جو کچھ ملتا ہے اصل دینے والے اللہ ہے، اور نبی نے فرمایا کہ میں تو صرف ایک واسطہ ہوں. نمبر چار، یہ جملہ حسرہ اضافی ہے. حسرہ اضافی کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قاسم نہیں ہیں، قاسم ہونا ایک وصف ہے، تو اس کے علاوہ دوسرے اوصاف سے بھی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے. کہ قاسم ہونا ایک وصف ہے کہ آپ قاسم العلوم والخیرات ہے، قاسم العلوم ہے، قاسم الخیرات ہے. تو وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داعی بھی ہے، شارع بھی ہے، اور بھی اوصاف اللہ نے عطا فرمائے. تو انما انا قاسم، یہ پورا جملہ حسر اضافی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قاسم ہو ایسا نہیں ہے، داعی بھی ہے، شارع بھی ہے، یہ سب اوصاف اور بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. نمبر پانچ، مجھے اللہ کی طرف سے جو علوم عطا ہوتے ہیں وہ علوم میں لوگوں میں برابر سرابر تقسیم کرتا ہوں، لیکن ظرف کے اعتبار سے لوگ لینے والے ہوتے ہیں. اللہ نے جو مجھے علم دیا میں سب کو برابر برابر سکھاتا ہوں، لیکن جس کا جتنا ظرف اتنا وہ اپنے ظرف میں علوم کو سمائے گا، بھرے گا. اب سمجھو کہ 500 صحابہ موجود ہے اور مجلس اقدس چل رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو مساوات اور برابری سے علم کا فیضان کریں گے، لیکن جس کے اندر جتنی طلب ہوگی، لینے کی صلاحیت ہوگی، اس طرح جو ہے وہ عکس کریں گے، لیں گے. تو انما انا قاسم واللہ یعطی. نمبر 6، بعض حضرات نے یہاں قاسم کا معنی مال کو تقسیم کرنے والا مراد لیا ہے، کہ میں تو مال کو تقسیم کرتا ہوں، اور حقیقت میں مال دینے والے اللہ ہے. مال تقسیم کرتا ہوں، حضور کون سا مال تقسیم کرتے ہیں؟ غنائم کے اموال، اموال غنیمت، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں. کہیں سے کوئی صدقے میں مال آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے تقسیم فرماتے ہیں. اس زمانے میں اجتماعی زکات کا بھی نظام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم فرماتے ہیں. تو عطا یا غنائم، ہدایا، یہ سب چیزیں میرا کام تقسیم کرنا ہے، اور میں تقسیم اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرتا ہوں، حکم الہی کے مطابق کرتا ہوں. واللہ یعطی، اللہ دیتے ہیں، یعنی اللہ نے جو طریقہ بتلایا اس طریقے کے مطابق میں تقسیم کرتا ہوں. تو یہ تقسیم غنائم بھی مراد ہے، اس لیے یہ روایت کتاب الخمس میں بھی آئے گی. اسی مناسبت سے تقسیم خمس کے اعتبار سے ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، اور برابر یہ امت قائم رہے گی اللہ کے حکم کے اوپر، اور یہ امت برابر قائم رہے گی اللہ کے حکم کے اوپر. یاد رکھو کہ امر اللہ سے مراد ہے دین حق، کہ یہ امت مسلمہ دین حق پر، صراط مستقیم پر، طریق نبویہ پر، طریق الہیہ پر برابر قائم رہے گی. یہ امت محمدیہ کے لیے بہت بڑی بشارت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت صراط مستقیم پر، حق پر، طریق نبوت پر، طریق الہی پر برابر قائم رہے گی، جم کے رہے گی. یہ امت کے لیے بہت بڑی بشارت ہو گئی. اب یہ امت سے کون سی امت مراد ہے؟ حاضح الامہ، کون سی امت جو ہے حق پر برابر قائم رہے گی؟ نمبر ایک، مجاہدین فی سبیل اللہ مراد ہے. نمبر دو، فقہائے امت مراد ہے. نمبر تین، محدثین مراد ہے. نمبر چار، زاہدین عن الدنیا مراد ہے. نمبر پانچ، جو امیر عمرا حق پر عمل کرے اور حق کے مطابق فیصلہ کرے وہ لوگ مراد ہے. نمبر چھ، جامع ترین تعریف یہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی اہل سنت و جماعت مراد ہے. ما انا علیہ و اصحابی اہل سنت و جماعت کے لوگ مراد ہیں. ساتویں بات، ہر نوع میں ایک طائفہ للحق ہوگا، ہر نوع میں ایک طائفہ برحق ہوگا. کیا مطلب؟ ابھی جتنے بھی انواع بتلائے گئے، مجاہدین، فقہا، محدثین، زاہدین، برحق عمرا، یہ جتنی بھی بتائی گئی، ہر ایک میں ایک جماعت، کہ حضرات مجاہدین میں ایک جماعت برحق ہوگی کہ جو حق کے مطابق قیامت تک جہاد کرے گی، حضرات محدثین میں ایک گروہ ہوگا جو قیامت تک حق پر قائم رہے گا، حضرات فقہا میں ایک گروہ ہوگا جو قیامت تک حق پر قائم رہے گا. تو گویا کہ یہ جتنے طبقات ہیں، مجاہدین، محدثین، فقہا، ائمہ، عمرا، ان میں بھی دو گروہ بن جائیں گے، ایک قائمہ علی الحق اور ایک جو ہے حق سے کچھ ڈگمگا جانے والے. تو گویا کہ ایک بشارت کی بات ہو گئی. اس حدیث شریف سے یہ بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ امت محمدیہ کلی طور پر کبھی ضلالت اور گمراہی پر نہیں جا سکے گی. اللہ کی طرف سے ان کو ایسی تائید اور اللہ کی ایسی مدد ان کو شامل حال ہے کہ پوری امت ایک ساتھ گمراہی پر آ جائے، یہ کبھی نہیں ہوگا. ہر دور کے اندر امت کا ایک بہت بڑا طبقہ حق کے اوپر ہر زمانے کے اندر قائم اور باقی رہے گا. اسی لیے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس زمانے میں کہاں کوئی حق پر ہے، سب لوگ ادھر ادھر گمراہی کے راستے پر ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ اس حدیث شریف کی روشنی میں ہر زمانے میں امت محمدیہ میں ایک بڑی جماعت برحق باقی رہے گی، کبھی پوری امت گمراہی کے اوپر نہیں ہوگی. اس سے بہت سے حضرات نے اجماع کی حجیت پر استدلال کیا ہے کہ جب امت کا ایک مجمع ہر دور کے اندر حق پر قائم رہے گا تو جتنے لوگ حق پر قائم رہیں گے وہ اگر کسی بات میں متفق ہو جائے تو وہی اجماع، تو اجماع سجت شرعیہ کہا جاتا ہے. تو شرعی اجماع کس کو کہتے ہیں؟ کہ میری امت کے اہل حق کسی بات پر مجتمع اور متفق ہو جائے، اسی کو اجماع برحق اجماع کہا جاتا ہے. تو یہ اجماع کی حجیت کی دلیل بھی ہے. اب یہاں لفظ آیا ولن تزال هذه الامه، بعض روایتوں میں طائفہ کا لفظ بھی آیا ہے، طائفہ تم من امتی، بخاری ہی میں، اور مسلم شریف کی روایت میں اصابتن کا لفظ بھی آیا ہے، اصابتن. تو طائفہ ہو، اصابہ ہو، هذه الامه ہو، جو ہے سب کے سب صحیح ہے. ہر ایک کا خلاصہ یہ ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہر زمانے کے اندر حق اور صحیح دین کے اوپر قائم رہنے والا ہوگا. یہ اس سے جو ہے ظاہر ہوا. لا یضرهم من خالفهم, کوئی ان کی مخالفت کرے تو اس سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اہل حق ایسے ہوں گے کہ کوئی ان کی مخالفت پر اتر آئے تو اس سے ان کو کوئی ضرر اور نقصان پہنچے گا نہیں. کیا معلوم ہوا؟ کہ اہل حق ہر زمانے میں رہیں گے, ابھی پتا چلا. اور اہل حق کو یہ تنبیہ ہے کہ تمہاری مخالفت بھی ہونے ہی والی ہے, تمہاری مخالفت بھی ہونے ہی والی ہے. بلکہ اہل حق کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ ان کی جو ہے مخالفت ہوگی, کیونکہ یہ ہے نہج نبوت کہ نبیوں کی مخالفت ہوئی اور تم حق پر ہو, نبی کے نہج پر ہو, اسی لیے تمہاری بھی مخالفت ہوگی. اسی لیے آپ کوئی کام لے کر کے اٹھے اور آپ کی مخالفت ہو, سمجھنے کا کہ آپ حق راہ پر ٹھیک ٹھاک چل رہے ہو اور سب لوگ آپ کی تعریف کریں کہ مولانا کا کام تو کام ہے, کیا کہنا. ایک بھی مخالفت کرنے والا نہ ہو تو پھر ڈرنا چاہیے کہ میرا کام راہ نبوت سے ہٹا ہوا ہے, اسی لیے کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہے, یہ ڈرنے کی چیز ہے. تو اس سے اہل حق کے لیے ایک جو حوصلے کی بات ہو گئی کہ ہر زمانے میں اہل حق کی مخالفت کرنے والے کھڑے ہوں گے. اور اہل حق کو تعلیم ہو گئی کہ ایسے مخالفت کرنے والوں سے ڈرنا مت, بلکہ تم اپنے کام میں لگے رہنا, ان کی مخالفت تمہارا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. حتی یأتی امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاوے. امر اللہ سے جمہور شراح نے قیامت کو مراد لیا ہے کہ قیامت کے آ جانے تک یہ اہل حق جماعت امت کے اندر باقی رہے گی. نمبر دو, یمن اور شام کی طرف سے آنے والی ایک ہوا مراد ہے جو حریر اور ریشم سے زیادہ نرم و نازک ہوگی, اور وہ ہوا جس مرد مومن کو لگے گی اس مرد مومن کا انتقال ہو جائے گا. یہ ہوا قیامت سے پہلے پہلے آئے گی اور ریشمی ہوا ہوگی, ایک دم ملائم, اور اس ہوا کے اثر سے جتنے بھی اہل حق ہوں گے وہ انتقال کر جائیں گے, اور پھر یہ زمین کے اوپر اہل باطل, اہل شر, اہل فتنہ وہ دنیا کے اندر باقی رہ جائیں گے. تو یہ دوسرا مطلب ہے حتی یأتی امر اللہ کا. ابھی حدیث شریف سے ہم کو کیا کیا سیکھنے کو ملا؟ ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملی دنیا کے اندر اہل حق اور اہل علم کے محنت اور جدوجہد کی برکت سے دوسری بہت ساری حق جماعتیں وجود میں آئے گی. اہل حق, اہل فقہ, اہل علم کی جماعت کی محنت کی برکت سے دوسری بہت ساری حق پرست جماعتیں دنیا کے اندر وجود میں آئے گی. ابھی اہل حق, اہل فقہ, اہل علم جماعت کا کام ہے قاسم ہونے کا, وہ علوم کو, حق کو, خیرات کو تقسیم کریں گے, اور اس کی برکت سے دوسری بہت ساری حق پرست جماعتیں وجود کے اندر آئے گی. نمبر دو, ہر طبقہ, ہر جماعت دوسری جماعت سے حق کی تحقیر نہ کرے. اہل حق کے بہت سارے طبقات ہوں گے تو ہر طبقہ دوسرے طبقے کی تحقیر تذلیل تردید تکفیر نہ کرے بلکہ آپس میں احترام اور اکرام کا برتاؤ کرے. جب اہل حق کی متعدد جماعتیں وجود میں آئے گی تو کوئی جماعت خود کو بڑا اور دوسرے کو حقیر یہ نہ سمجھے کہ بھئی اہل حق کے اس زمانے میں ہمارے ملکوں میں تین دھڑے ہیں, ایک ہیں اہل علم اہل مدارس اور ایک ہیں دعوت و تبلیغ کے کام والے اور تیسرے ہیں اہل خانقاہ. تو تینوں جو ہے کسی کو نہ حقیر سمجھے نہ خود کوئی جماعت اپنے آپ کو بڑا سمجھے بلکہ تینوں آپس کے اندر اکرام اور احترام سے کام کرے. تو یہ تو ہمارے ملکوں کے اعتبار سے یہ تین اہل حق کے بڑے بڑے دھرے ہیں, تاکہ دوسرے ممالک میں اور بھی شاخیں ہو سکتی ہے. غرض یہ کہ اہل حق کی جتنی بھی جماعتیں ہوگی وہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرے, ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھے, خود کے اندر اولو اور بڑائی نہ آنے دے. وہ تیسری بات اس حدیث شریف سے معلوم ہوئی کہ مختلف حق پرست جماعتیں جو وجود میں آئے گی یہ علماء کی محنت کی برکت سے وجود میں آئے گی. دیکھو حدیث شریف میں ربط ہے, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. اب جس کو دین کی سمجھ ملی وہ بانٹنے نکلے, وہ لوگ بانٹنے نکلے, قاسم بن کے بانٹنے کو نکلے, حادی اللہ واللہ یعطی, لیکن بانٹنے نکلے یہ اہل حق علماء بانٹنے نکلے. اور علماء جو بانٹنے نکلے اس کے نتیجے کے اندر لن تزال هذه الامة قائمة على امر الله, بہت ساری دوسری حق جماعتیں وجود میں آئے گی. تو علماء نے مدارس قائم کیے, مقاصد قائم کیے, دینی ادارے قائم کیے, اب اس میں سے مصنفین نکل رہے ہیں, اس کے اندر سے مدرسین نکل رہے ہیں, اس میں سے مناظرین نکل رہے ہیں, اس میں سے مبلغین نکل رہے ہیں, ہر ایک طبقے کے لوگ یہاں سے تیار ہو کے نکل رہے ہیں اور جا کر امت میں کام کر رہے ہیں. تو مختلف طبقات اہل حق کے جو وجود میں آئیں گے تو یہ وجود میں آئیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے علماء کو جو تفقہ اور صفت قاسم عطا فرمائی ہے اس کی برکت سے وجود میں آئیں گے. اسی لیے ہمارے ان ملکوں میں یہ تینوں شعبوں کا حال دیکھ لو, یہ تینوں شعبوں کا ہمارے ملک کو مثال کے طور پر کہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا ہے, یہ اہل حق کی جماعت علماء کو کہا, اب اس کے اندر سے مولانا الیاس صاحب فارغ ہوئے, دارالعلوم میں دورہ پڑ گئے اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام چالو کیا. کہاں سے یہ شاخ نکلی؟ یہی مدارس کی برکت سے. پھر یہ ہمارے سارے کے سارے اکابر, یہ سب کے سب اللہ سے تعلق والے اور اللہ کے ساتھ صفت احسان ذکر فکر والے لوگ تھے, اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند اور مسلک دیوبند جنہوں نے قائم کیا وہی حضرت قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی, مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی, یہ دونوں کے دونوں تصوف میں بیٹھ ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی سے, اور دونوں نے وہاں سے روحانی فیض حاصل کیا. تو اس طرح خانقاہ بھی ساتھ میں جڑ گئے اور دارالعلوم دیوبند کا جو سن تاسیس ہے اس کا عدد جو نکالتے ہیں تو عدد پر سے جو حروف مرتب ہوتے ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں در مدرسہ خانقاہ دیدم, کہ میں نے مدرسے میں خانقاہ دیکھی. یہ جو ہے سن تاسیس سے یہ جملہ مرتب ہوتا ہے, در مدرسہ خانقاہ دیدم. تو یہ تینوں سلسلے ہمارے ان ممالک میں جو آباد ہیں وہ سب کے سب اہل علم اہل فقہ. پھر انہیں دارالعلوم دیوبند کے سپوتوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا ملک میں, ملک کی آزادی میں جان کی بازی لگائی, تو مجاہدین بھی وہاں سے تیار ہوئے ملک کو آزاد کرانے والے. تو سارے کے سارے جو شاخیں نکلی, مختلف انواع کی جماعتیں نکلی, تو مجاہدین تیار ہو رہے ہیں, مصنفین تیار ہو رہے ہیں, مبلغین تیار ہو رہے ہیں, सूफी तैयार हो रहे हैं, ये सब जो है कहाँ से निकले, एक मंबा मैं युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अहले इल्म की मेहनत की बरकत से, ये सब वजूद में आ रहे हैं। नंबर चार, अहले हक कुरान मजीद का अमली मॉडल है, अहले हक कुरान मजीद का अमली मॉडल है, मॉडल यानी कुरान मजीद की अमली तफसीर अगर हर दौर में देखनी हो तो वो है अहले हक उलमा। जिस तरह नबी की जात कुरान की अमली तफसीर, इस तरह नबी के जो जानशीन उलमा हैं वो भी कुरान मजीद की अमली तफसीर। कि भाई या कोई आपको पूछे कि भाई अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन कौन है, तो भाई ये मौलाना साहब नमाज पढ़ते हैं ना, देख लेना ये है खाशिऊन की तफसीर, देख लो बैठ कर उनकी नमाज कैसी है, ये है उसकी तफसीर। तो अहले हक उलमा हर दौर के अंदर कुरान का अमली मॉडल है, नमूना, जैसे कि नबी की जात कुरान का अमली नमूना। जी बाबुल फहम फिल इल्मी यक मन इल्मरा दह मन फहम बायस, किसी के पास एक मन इल्म हो ने तो दस मन अकल और फहम चाहिए, तो इल्म को वो सही इस्तेमाल कर सकता है। देखो आटा तो आपके घर में भरा हुआ है आटा, लेकिन आटे में से आप कितनी चीजें बना सकते हो, अकल हो तो बना रहे, नहीं तो आटा लेकर के बैठा रहे, अकल फहम हो गए तो आटे में से कोई रोटी बनावे, अकल फहम हो गए तो आटे में से जो है पराठे बनावे, अकल फहम हो गए तो आटे में से चपाती बनावे, अकल फहम हो गए तो आटे में से पूरी बनावे, अकल फहम हो गए तो आटे में से शक्कर पाड़े बनावे, आटे अकल फहम हो गए तो आटे में से बिस्किट बनावे, अकल फहम हो गए तो आटे में से केक बनावे। एक ही आटा है फहम से काम लेवे तो क्या से क्या आदमी बना सकता है, अकल फहम न हो तो आटा लेके बैठे भाई क्या है आटा। ये हाल है इल्म का, कि इल्म के साथ अकल और फहम होगी तो आप दीन के बहुत सारे मुख्तलिफ अंदाज में काम कर सकते हैं। बाकी क्या है कि भाई मेरे पास इल्म है, क्या है आपके पास, सनद लेकर आया हूँ दारुल एहसान बाड़ोली से, सनद लेकर मैं आया हूँ, मेरे पास इल्म है, इल्म है, क्या है सनद है, इल्म है, क्या है सनद, इल्म है। अकल फहम हो, कोई मदरसा खोलेगा, कोई मकतब खोलेगा, कोई दारिश्ता कायम करेगा, कोई तस्दीक करेगा, कोई तालीफ करेगा, कोई वाज करेगा, कोई हदीस पढ़ाएगा, कोई तफसीर पढ़ाएगा, कोई किताबें लिखेगा, कोई जो है इसलाह नास का काम करेगा, ये सारे काम अकल काम। तो इस तरह है, इल्म के लिए फहम भी चाहिए, इल्म के लिए अकल भी चाहिए, तो जाकर उस इल्म के ऊपर परवान चढ़ता है और आदमी उसे काम लेता है। फहम की तारीफ बाज हजरात ने नफ्से इल्म से फहम की तफसीर की है, कि जो इल्म है वो फहम, जो फहम है वो इल्म। नंबर दो, फहम की एक तारीफ ये है कि इल्म का सही इदराक ये फहम है, इल्म का सही इदराक ये फहम है। तो इल्म का सही इदराक ये भी बड़ी बहुत जरूरी चीज है। इस तर्जमतुल बाब का हासिल किया, मकसद किया वो समझो, मकसद तर्जमतुल बाब। नंबर एक, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस तर्जमतुल बाब को कायम करके इल्म में तदब्बुर और गौर करने की तरगीब देना चाहते हैं, इल्म में तदब्बुर और गौर करने की तरगीब देना चाहते हैं। यानी ये कि तुमको तुम्हारे उस्ताद ने नुसूस पढ़ा दी, किताबुल्लाह पढ़ा दी, अक़वाले रसूल पढ़ा दिए, तो उसी पर इक्तिफा मत करो, بلکہ اب تم پڑے ہوئے میں اچھی طرح غور کرو، اچھی طرح تدبر کرو، اور فہم کو لگا کر کے اس کو گہرائی میں جا کر کے سمجھنے کی کوشش کرو، اس کی دعوت دے رہے ہیں. اور حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ منتہی طلبا کو غور و فہم کی دعوت دی جا رہی ہے کہ بھائی جو طلبا منتہی ہوتے ہیں، یعنی طلب علم کے آخری درجات میں ہوتے ہیں، ان کو یہ بتلانا ہے کہ اب تمہارے لیے غور اور تدبر بہت ضروری ہو گیا ہے. ایک زمانہ تھا تم عربی اول دوم سوم میں تھے، رسم رٹ کرتے تھے، تم بس کام ہی تھا تمہارا رٹو 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 یاد کرو. اور اب تمہارا وہ مرحلہ ہے کہ رٹم رٹ سے آگے بڑھ کر اب تمہیں غور کا، تدبر کا، فہم کا، سمجھ کا، یہ تمہارا دور اور تمہارا زمانہ ہے. نمبر دو، اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مطالعے کی ترغیب دینا چاہتے ہیں کہ علم میں سمجھ، اور علم میں سمجھ کب آئے گی؟ مطالعہ کرو گے تو فہم پیدا ہوگا، مطالعہ کرو گے تو علم میں مطلوب فہم پیدا ہوگا. اور مطالعے کا مطلب ہے کہ کتاب جتنا آپ کو دیکھے اس سے زیادہ آپ کتاب کو دیکھو، کتاب جتنا آپ کو دیکھے اس سے زیادہ آپ کتاب کو دیکھو، یعنی جس طریقے سے کتاب کو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں فہم سے بھی کتاب کو دیکھو تو مطالعہ ہوگا. ورنہ ایک آدمی کا قصہ ہے، معین بھائی کی برادری کے وہ ایک آدمی تھے، تو ان کو کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ مطالعہ مطالعہ، تو کہاں میں جانتا ہوں نا مطالعہ کیا مطالعہ، تو کہا روز صبح میری اماں جو ہے نا کہتی ہے میرے چھوٹے بھائی کے لیے کہ جا اس کو مطالعہ. نمبر تین، اس ترجمۃ الباب کا خلاصہ ہے فہم کے درجات کو بتلانا، فہم کے درجات کو بتلانا کہ فہم کے بھی مختلف درجات ہوا کرتے ہیں. بعض لوگ سریع الفہم ہوتے ہیں اور بعض لوگ بطیء الفہم ہوتے ہیں، کہ بعض لوگ بہت جلدی بعض باتوں کو سمجھ جاتے ہیں اور بعض لوگوں کی سمجھ جو ہے وہ لوکل ٹرین کی طرح چلتی ہے آہستہ آہستہ آہستہ. نمبر چار، فہم فضیلت کی چیز ہے اس لیے اس کو فہم فضیلت کی چیز ہے اس بات کو بتلانا ہے. تو فہم میں فضیلت ہے. دیکھو ترجمۃ الباب کے اس ثبوت کے لیے جو حدیث لائے ہیں اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے فہم کا امتحان لیا. اب فہم کوئی اہم چیز ہوگی تو ہی تو حضور نے صحابہ کا امتحان لیا، اگر فہم کوئی فالتو چیز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فہم میں اختبار سے کام نہ لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے فہم کو آزمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فہم کوئی بڑی فضیلت کی چیز ہے. تو اس ترجمۃ الباب میں فہم کی فضیلت بتلائی. نمبر پانچ، مطالعے کا طریقہ بتلانا مقصود ہے، مطالعہ کا طریقہ بتلانا مقصود ہے کہ کسی چیز کا مطالعہ کرو تو اس کی مناسب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے مطالعہ کرو، مناسب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے مطالعہ کرو. اب دیکھیں حدیث وہی آ رہی ہے جمار والی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا گوند کھا رہے ہیں، صحابہ بھی کھجور کا گوند کھا رہے ہیں، اور اسی درمیان حضور نے سوال فرمایا کہ بھائی ایک درخت ہے جس کی مثال مومن جیسی ہے، بتاؤ کیسا؟ تو حضور نے مطالعہ سکھایا کہ مناسب چیز میں غور کرو صحیح مطالعہ ہوگا. اب یہاں مناسب چیز کیا تھی؟ کھجور کھا رہے تھے, وہی کھجور کی گوند کھا رہے. اور یہ فرمائے کہ جنگل میں ایک درخت ہے جس کی مسلمان جیسی مثال ہے, کہ مناسب چیزوں میں غور کرنے کا طریقہ اپنایا. اب آپ بخاری شریف کتاب لے کر کے بیٹھے ہیں, آپ کو استاد نے پوچھا کیا کر رہے ہیں بھائی؟ مطالعہ کر رہا ہے. بازو میں دیکھا کون سی کتاب رکھی ہوئی ہے, تو کہا بازو میں رکھا ہوا ہے شرح تہذیب کی شرح دیکھ رہا ہوں. بخاری کا مطالعہ کر رہا ہے اور شرح تہذیب کی شرح دیکھ رہا ہے, دماغ ٹھیک ہے کہ خراب ہو گیا ہے؟ کسی چیز کا مطالعہ اس کی مناسب چیزوں کے ذریعے سے ہوا کرتا ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالعے کا ضابطہ سکھایا امت کو, کہ مناسب چیز کو سامنے رکھ کر کے مطالعہ کرو. یہ ہے ترجمۃ الباب کا خلاصہ. نمبر 6, فہم سے مسائل کا استنباط کرو. فہم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کے ذریعے سے مسائل کا استنباط کرو. حضرات فقہاء کرام نے اسی قرآن مجید سے یہ سارے مسائل نکالے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں, انہی احادیث مبارکہ سے یہ مسائل مستنبط کیے جو احادیث ہم پڑھتے ہیں. لیکن ان کی فہم, ان کا غور, ان کا تدبر اور ہماری فہم, ہمارا غور, ہمارا تدبر, تو کیا کہا گیا؟ کہ فہم کے ذریعے مسائل کا استنباط کرو. جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فہم کے ذریعے استنباط کیا کہ وہ کھجور ہی کا درخت ہے. نمبر 8, نمبر 6, اعلیٰ درجہ تفقہ کا ہے, وہ حاصل نہ کر سکے تو کم از کم فہم کا درجہ حاصل کر لو. اعلیٰ درجہ کون سا؟ تفقہ. اور کم درجہ کون سا؟ فہم. تو اگر تفقہ اعلیٰ درجہ وہ حاصل نہ کر سکو تو کم از کم دین کی سمجھ تو پیدا کر لو. تو اس توجہ کے اعتبار سے اوپر والے باپ سے ربط بھی ہو گیا, کہ اوپر والے باپ کے اندر بڑی بھلائی, بڑی بھلائی یعنی تفقہ فی الدین کو بیان کیا گیا. تو اس ترجمۃ الباب کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ بھائی اصل تو یہ ہے کہ آپ اپنے اندر تفقہ پیدا کرو, اور تفقہ نہ پیدا کر سکو تو کم سے کم دین کی سمجھ تو اپنے اندر پیدا کر لو, یہ بتلانا مقصود ہے. نمبر 8, علم کو سمجھ کر اچھی طرح پڑھو. علم کو سمجھ کر کے اچھی طریقے سے پڑھو. علم کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. علم چند چیزوں کو رٹ لینے کا نام نہیں ہے. علم ہے کہ آدمی سمجھ کر کے پڑھے, بات سمجھ میں آ جانی چاہیے, یہ ہے علم. نمبر 9, غور و فکر کے طریقے پر تنبیہ کرنا مقصود ہے, کہ آدمی کا غور, آدمی کا فکر, آدمی کا تدبر صحیح ہونا چاہیے, اس بات کے اوپر تنبیہ کرنا مقصود ہے. یہ سب تراجم ترجمۃ الباب کے مقاصد ہو سکتے ہیں. بہرحال علم کے اندر سمجھ پیدا کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ آدمی علم کے اندر الٹا مارے گا, اونھا مارے گا. جی پوری روایت تفصیل سے ہو چکی ہے, اب یہاں ایک دو بات ہی نئی سمجھنے کی ہے. حضرت مجاہد ابن جبر رحمت اللہ علیہ یا حضرت مجاہد ابن جبیر رحمت اللہ علیہ جو بڑے تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ میں مدینۃ المنورہ تک سفر میں ساتھ رہا. معلوم ہوا کہ بڑوں کے ساتھ سفر کے دوران عملی زندگی کی بہت ساری باتیں انسان کو سیکھنے کو ملتی ہے. تو حضرت مجاہد نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ سفر میں رفاقت اختیار کی اور پورا سفر سیکھتے سکھاتے گزرا عملی طور پر. تو کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو میں نے نہیں سنا مگر ایک ہی حدیث وہ بار بار سناتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی ایک حدیث وہ بارہا سنائی انہوں نے سفر کے اندر. معلوم ہوا دین کی کوئی ایک بات بار بار سنانا کوئی معیوب نہیں، کوئی بری بات نہیں. خود ایک ہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سات سات مرتبہ سننا نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضور سے سات مرتبہ یہ بات سنی. کیا مطلب ہوا؟ کوئی دین کی اہم بات ہو تو اس کو متعدد مرتبہ بیان کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ بھی طریقے رسول ہے. اب آپ حضرات کے پاس علم اتنا زیادہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے ایک ہی موضوع پر مقرر بیان کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہو کہ بھائی اس بستی میں میرا نماز کے متعلق بیان تو ہو گیا، 50 سال ہو جاوے لیکن میرے مضامین میں کبھی پکڑاؤ نہ آوے، ایسے میرے بیانات ہوں گے. اور اس کو لوگ فخریہ طور پر بھی کہتے ہیں، ملا لو میرے 50 سال کے بیانوں کو، ایک بھی مرتبہ موضوع میں تکرار ہوئی ہوتا تو کون سی دھاڑ ماری تھی نے ایسا کر لیا تھا، کہ کون سا دھاڑ مارنے کا کام کیا. تو ایک ہی موضوع کو مقرر بیان کرنا، ایک ہی بات کو بار بار بیان کرنا تاکہ وہ اوقاف نفس ہو جائے، اچھی طرح محفوظ ہو جائے، یہ تو اچھی چیز ہے. اس میں کیا علمی شان جاننے کی کہ میرے بیانات کے اندر کبھی تکرار نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو کہا ایک ہی حدیث پورے راستے میں بار بار سنا دے رہے. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، کھجور کا گون لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگل کے درختوں میں سے ایک درخت ہے اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے. تو میں نے ارادہ کیا کہ میں کہہ دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں تمام مجمع میں سب سے چھوٹا تھا اسی لیے میں خاموش رہا. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. دیکھو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی فہم کی بات ہے کہ کوئی نہیں سمجھ سکا، وہ سمجھ گئے کہ حضور جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ کون سا درخت ہے، کھجور کا. یہ ہے روایت کا ترجمہ الباب سے ربط ہے. جی باب الاغتباطی فی العلم والحکمت. غبطہ سے مشتق ہے اغتباط، غبطہ کو بابی اختیال میں لے گئے تو یہ اغتباط بن گیا. غبطہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی آدمی کے پاس کوئی اچھی حالت دیکھی، اچھی چیز دیکھو تو آپ یوں آرزو اور تمنا کرو کہ ایسی اچھی حالت اور اچھی چیز مجھے بھی حاصل ہو جائے، اس کو غبطہ کہا جاتا ہے. جیسے ایک آدمی کو آپ نے تندرستی کی حالت میں دیکھا تو آپ نے آرزو کی کہ ایسی تندرستی مجھے بھی حاصل ہو جائے، اس کا نام ہے غبطہ. اور اس کو اردو زبان میں کہتے ہیں رشک کرنا. اردو میں اس کے لیے لفظ ہے رشک کرنا. غبطہ کے قریب میں ہے حسد. حسد کس کو کہیں گے؟ کسی آدمی کو کوئی اچھی حالت میں، اچھی نعمت میں دیکھنا تو یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس سے وہ نعمت وہ اچھی حالت زائل ہو جاوے، ختم ہو جاوے، مجھے حاصل ہو یا نہ حاصل ہو اس سے کوئی بات نہیں، لیکن یہ اچھی حالت میں ہے تو اس کی اچھی حالت ختم ہو جائے، اس کے پاس کوئی اچھی نعمت ہے تو وہ ختم ہو جائے، اس کا نام ہے حسد. حسد ممنوع، جبتا جائز، یہ دونوں میں بنیادی طور پر فرق ہے. تو اسی کو لے گئے باب استیال میں، غیبتا کو. باب لغت عبادی فی العلم والحکمتی، کہ علم اور حکمت کے اندر رشک کرو، علم اور حکمت کے اندر رشک کرو، یعنی رشک کرنے کی اگر کوئی چیز ہے تو علم اور حکمت ہے، دوسری چیزیں رشک کی نہیں. کہ بھائی صوفی جی کا موبائل بہت اچھا ہے نا، تو مجھے بھی ایسا موبائل مل جائے، یہ رشک کرنے کی چیز نہیں ہے. رشک کرنے کی چیز یہ کہ صوفی جی علم میں کتنے آگے ہیں، حکمت میں کتنے آگے ہیں، عبادت میں کتنے آگے ہیں، اتباع سنت میں کتنے آگے ہیں، معمولات پورے کرنے میں کتنے آگے ہیں، اقرار مطالعے کے اہتمام میں کتنے آگے ہیں، تو مجھے بھی یہ نعمت حاصل ہو جائے. یہ ہے علم حکمت کے اندر رشک کرنا، یہ شریعت کے اندر مطلوب ہے. دنیاوی چیزوں کے اندر رشک کرنا مضموم ہے، کہ اس کی جیسی گاڑی میری ہو جاوے، اس کے جیسا موبائل میرا ہو جاوے، اس کے جیسا چشمہ میرا ہو جاوے، اس کے جیسی چپل میری ہو جاوے، اس کے جیسا کرتا میرا ہو جاوے، یہ کوئی گپتا اور رشک کرنے کی چیز نہیں ہے. علم کی، حکمت کی چیزوں میں ایک دوسرے کے اوپر رشک کرو، یہ بتلایا گیا. اب یہ جو فرمایا گیا ہے باب الاغتباء فی العلم والحکمت، تو بعض حضرات نے اس کو اچھے تفسیری قرار دیا ہے. علم اور حکمت کو کیا قرار دیا؟ اچھے تفسیری. اس لیے کہ جس علم میں حکمت نہ ہو وہ علم علم نہیں ہے، جس علم میں حکمت نہ ہو وہ علم علم نہیں ہے. تاریخ جو خالی آپ آ تاریخ 4 نومبر سے شروع تاریخ جو ہماری سمجھ قائم مدد نہیں جاتے. وہ تو آپ کو معلوم ہے وہی الگ میں لکھا ہے کیا چھپتی ہے. تو بات یہ بیان کی جا رہی تھی کہ علم اور حکمت میں اچھے تفسیری ہے، کہ حقیقی معنی کے اندر وہی علم علم ہے جس کے اندر حکمت ہو، اور جس علم میں حکمت نہ ہو وہ علم علم کہلانے کے قابل نہیں ہے. اب حکمت سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1، قرآن مجید. نمبر دو سنت رسول اللہ، نمبر تین درست بات، نمبر چار طاعت، نمبر پانچ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی فہم، نمبر چھ دین میں سمجھ، نمبر سات طاعت کی رغبت، جو چیز طاعت کی رغبت دلاوے اور گناہ سے بچاوے وہ حکمت ہے، جو چیز طاعت کی رغبت دلاوے اور گناہ سے بچاوے وہ ہے حکمت، نمبر سات اللہ کی معرفت بصیرت کے ساتھ، اللہ کی معرفت بصیرت کے ساتھ، نمبر آٹھ حکمت کہتے ہیں انسان ہدایت یافتہ ہو، عمل سے متصف ہو، ہدایت یافتہ ہو اور عمل سے متصف ہو اس کو کہیں گے حکمت۔ تو رشک کرنے کی چیز ہے علم اور حکمت، رشک کرنے کی چیز ہے علم اور حکمت، اس میں رشک کرو بھائی، اس کے علاوہ کوئی چیز رشک کرنے کی نہیں ہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ ترجمۃ الباب کا ایک عجیب مقصد سمجھ میں آتا ہے، کیا مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ علم کے اندر مسابقہ کرو تو ترقی ہوگی، اس کے بعد باب اختیار کا مسئلہ، ایک دوسرے سے مسابقہ کرو تو ترقی ہوگی، ورنہ مسابقہ نہیں ہوگا تو ترقی نہیں ہوگی، جہاں کے وہیں رہو گے علم میں، علم میں ترقی چاہتے ہو تو مسابقہ کرو کہ میں اول نمبر حاصل کروں، تو نہیں میں محنت کر کے اول نمبر حاصل کروں، میں محنت کر کے اول سے آگے بڑھ جاؤں، یہ مسابقہ کرنا پڑے گا تو جا کے علم کے اندر ترقی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ترجمۃ الباب میں لائے، وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ تم دین میں سمجھ حاصل کرو سردار بننے سے پہلے، دین میں سمجھداری حاصل کرو سردار بننے سے پہلے۔ تو اس ترجمۃ الباب کو لانے کا ایک مقصد بیان کیا گیا کہ علم اور حکمت رشک کرنے کی چیز ہے، دوسرا مقصد بتایا گیا علم میں مسابقہ کرو تو ترقی حاصل ہوگی، نمبر تین طلب علم کے لیے ابھارنا مقصود ہے، تحریض علی طلب العلم، تحریض کے معنی ابھارنا، تو طلب علم کے لیے ابھارنا یہ ہے مقصود۔ نمبر چار ترجمۃ الباب کا چوتھا مقصد، علم میں رشد کرنا مستحسن اور پسندیدہ ہے، علم اور حکمت میں رشک کرنا مستحسن اور پسندیدہ اور مطلوب ہے، اگرچہ مال اور تندرستی میں بھی رشک اور غبطہ کرنا جائز ہے۔ دیکھو جائز ہونا الگ چیز ہے اور مستحسن اور مطلوب ہونا الگ چیز ہے، تو علم کے اندر رشک کرنا یہ مستحسن ہے، مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، تاکہ مال میں رشت کرو حصہ کرو یہ بھی جائز تو ہے اپنی جگہ کے اوپر، کہ بھائی اس کے پاس دولت ہے میرے پاس بھی دولت آ جائے، یہ بڑا تندرست بلا چنگا ہے میں بھی تندرست بلا چنگا بن جاؤں، جائز ہے۔ جواز میں کوئی کلام نہیں، لیکن یہاں پر مستحسن اور مطلوب ہونا ہے علم و حکمت میں رج. باقی نفسی جواز جو ہے مال اور صحت کے اندر بھی رشق کرنا جائز ہے. تیسرا ترجمۃ الباب کا کون سا مقصد؟ پانچواں مقصد، دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے خود کی اصلاح کر لو. تفقہ قبل ان تسود، پہلے خود کی اصلاح کرو بعد میں اصلاح کرنے بیٹھو، ورنہ اگر اپنی اصلاح کرائے بغیر جو اصلاح کرنے بیٹھے تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، پھر یہ ہو جائے گا. بغیر اصلاح کرائے ہوئے اگر جو اصلاح کرنے بیٹھ گئے تو اصلاح کے عنوان پر فساد مچاؤ گے، جیسا کہ اس وقت دنیا کی کئی دکانوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ بورڈ لگا ہوا ہے خانقاہ فلاں 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 فلاں، اور وہاں ہو رہا ہے فساد اور فتنے کے کام کاج ہو رہا ہے. تو اصلاح کرنے سے پہلے خود کی اصلاح کرو، یہ ہے ترجمۃ الباب کا مقصد. چھٹا مقصد، سرداری ملنے پر نازک فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اس لیے سرداری لینے سے پہلے علم، سرداری ملنے سے پہلے علم حاصل کر لو. اب کسی قوم کے سردار بنو گے تو نازک فیصلے بھی کرنے پڑیں گے، اسی لیے نازک فیصلے کرنے کے لیے گہرا علم چاہیے. اسی لیے سرداری حاصل کرنے سے پہلے علم حاصل کر لو، یہ ضروری ہے. مقصد نمبر سات، سرداری عام طور پر بڑی عمر میں آتی ہے. سرداری عام طور پر بڑی عمر کے اندر آتی ہے، اور بڑی عمر کے اندر تو آدمی کے پاس ایسے بھی علم تھوڑا بہت آ ہی جاتا ہے، عمر گزری اور کچھ علم تو آ ہی گیا. لیکن کمال یہ ہے کہ کم عمری میں آدمی علم حاصل کرے، اور کم عمری کا کمال علم یہ رشق کی چیز ہے. بڑی عمر کے اندر تو علم آئے گا ہی آئے گا، لیکن کم عمری کے اندر علم کثیر، یہ ہے رشق کرنے کی. اتنا چھوٹا سا طالب علم دیکھو، لیکن اس کا علم تو آپ دیکھو تو آپ حیران رہ جاؤ گے، ایسے بڑے علم سے جو ہے مالا مال ہے. نمبر آٹھ، تنہا سرداری رشک کی چیز نہیں ہے، علم کے ساتھ سرداری رشک کی چیز ہے. کہ میں سردار بن گیا تو جاہلوں کا سردار بنا، اسے کیا دار مارے؟ یا جہالت کے ساتھ گنڈا گردی کر کے سردار بن گیا، کیا دار مارے؟ تو سردار ہوتا اور ذی علم ہوتا تو کچھ بات ہوتی. نمبر آٹھ، ذمہ داری آ جانے کے بعد علم کا حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے ذمہ داری آنے سے پہلے علم حاصل کر لو. ایک مرتبہ ذمہ دار بن گئے کسی چیز کے، پھر علم حاصل کرنا مشکل، اس لیے ذمہ داری آنے سے پہلے ہی علم حاصل کر لو. اور حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ نے ذمہ داری میں یہ بھی بتلایا ہے کہ بھائی شادی کر لینا بھی ایک ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد حصول علم بہت مشکل ہے، پہلے علم حاصل کرو بعد میں شادی کرو. کوئی بھی ذمہ داری کا یہ حال ہے کہ ایک مرتبہ آدمی کسی بھی چیز کا ذمہ دار بن گیا نا، پھر حصول علم مشکل. ذمہ داریوں کے تقاضے اتنے ہوا کرتے ہیں کہ اس کو نبھانے کے چکر میں آدمی پڑا رہتا ہے ہر وقت، تو پھر جو ہے آدمی کیسے علم حاصل کرے گا؟ تو کہا ذمہ داری آوے اس سے پہلے علم حاصل کر لو. نمبر نو، عہدے، فقاہت کی بنیاد پر ہو وہ قبول کرو. جا جن عہدوں کے اندر علم فقاہت سے کوئی نسبت نہ ہو، ایسے عہدوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے. بہت سے عہدوں میں علم اور فقاہت کی نسبت ہوتی ہے، وہ عہدے قبول کرو، بغیر علم فقاہت کے عہدے قبول مت کرو کہ بھائی آپ دور حدیث شریف میں اول نمبر آئے، کہ پانچ سال بعد ملاقات ہوئی، کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہ میں جو ہے نا صدر ہوں، صدر بڑا عہدہ مجھے مل گیا، صدر کا. تو کائی کے صدر ہو، ہمارے شہر میں رکشہ چلانے والوں کا یونین ہے، اس کا میں صدر بنا ہوا، تو اس کے لیے تجھے مولوی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ رکشہ چلانے والے کی یونین کا صدر بننا تھا، یہ صدارت تیری کس کام کی تھی؟ ہاں تو پانچ سال بعد ملے اور یوں کہے کہ میں فلاں دارالعلوم کے اندر صدر المدرسین ہوں، صدر شعبہ استا ہوں، تو کچھ علم فقاہت والی سرداری ہوئے تو وہ کچھ اچھی بھی لگے، وہ قبول کرے. باقی تو یہ ہے کہ جس صدارت میں نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی فقاہت ہے، نہ کوئی علمی ترقی ہے، وہ صدارت اور عہدہ کس کام کا؟ نمبر دس، آپ لوگوں کو جلدی سے نہیں کسی اثر بات ہوتی ہے، اثر پہلے ہوتی ہے، اثر بازی ہوتی ہے، مجھے دستور معلوم نہیں ہے یہاں کا، اس لیے پوچھ رہا ہوں. نمبر دس، حدیث شریف کے اندر حسد کا لفظ آیا ہے، اس لفظ حسد کی وضاحت کرنے کے لیے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا گیا ہے کہ حدیث شریف کے اندر حسد سے مراد عرفی حسد نہیں ہے، بلکہ یہاں غبطہ مراد ہے. تو اس ترجمۃ الباب کو قائم کرنے کا مقصد ہے لفظ حدیث کی تشریح کرنا. گیارہ، سرداری ملنے کے بعد علم حاصل کرنے میں شرم آئے گی، اس لیے سرداری حاصل کرنے سے پہلے علم حاصل کر لو. ایک مرتبہ سردار بن گئے، پھر علم حاصل کرنے میں شرم آئے گی، اسی لیے پہلے علم حاصل کرو تاکہ شرم سے ہمکنار نہ ہونا پڑے. جب میں پہلے سال مدرس بنا داویل میں، تو میرے پاس عربی اول کی جماعت تھی پہلے سال، تو اس میں ایک طالب علم افریقی ملک سے پڑھنے آیا تھا، وہ بیوی بچوں کو لے کے پڑھنے آیا تھا، بڑی علم میں عمر میں علم کا شوق ہوا، تو بیوی بچوں کو سب کو لے کر کے گاؤں میں گھر کرائے پر لیا اور ایسے داخلہ لیا. اب میں نیا مدرس بنا تھا، 23-24 سال کی عمر تھی، داڑھی بھی چھوٹی سی مختصر، اور وہ میرے پاس عربی اول پڑھے، بڑی داڑھی ماشاء اللہ، 2-4 بچے بھی، تو لگے کہ میں اپنے ابا کو پڑھا رہا ہوں بیٹھ کر کے، ایسا مجھے ادھر آ کر احساس ہوا. ایک دن وہ شام کو چھٹی کا دن تھا، تو مدرسے میں اہلیہ کو دکھانے لایا ہوا، میں نے اس کو دوسرے دن پوچھا کہ تم نے مجھے بتایا تو نہیں تھا تیری بیوی کو کہ میرے استاد ہے، ورنہ تیری وقت گھٹ جاتی، کہ اتنا بڑا آدمی ہو گیا پھر تو کیا آدمی سے تو پڑھتا ہے. تو ایسا معاملہ ہوا کرتا ہے، تو وہ امریکہ میں ہے. تو آدمی کو سرداری ملنے کے بعد جو ہے حصول علم میں شرم آتی ہے، تو سرداری ملنے سے پہلے علم حاصل کر لے. 13 نمبر یا 12 نمبر، علم سیادت کا ذریعہ ہے، اس لیے علم حاصل کرو تاکہ بڑی سرداری تم کو مل جاوے. علم کے ذریعے آدمی کو سرداری ملتی ہے، اس لیے بڑا علم حاصل کرو تو بڑی سرداری ملے گی. گویا کہ آدمی کو صحیح دینی سرداری حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ بڑا علم حاصل کرو تو بڑی سرداری ملے گی. کیونکہ مملکت اسلامیہ جب تھی تو اس زمانے کے اندر قاضی القضات کا عہدہ ہوتا تھا، چیف جسٹس آف انڈیا، تو قاضی القضات کا عہدہ ملے گا تو کیسے ملے گا؟ فقاہت کی بنیاد پر ملے گا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات بن گئے، کیسے بنے؟ علم کی بنیاد کے اوپر بنے. تو صاحب علم کی بنیاد پر بڑے عہدے ملتے ہیں, اسی لیے تم بڑا علم حاصل کرو تاکہ تم کو بڑا عہدہ ملے. یہ ہیں تفقہ قبل ان تسود, سرداری لیڈری کرنے سے پہلے علم اور فقاہت اپنے اندر حاصل کر لو تاکہ سرداری کا حق ادا کیا جائے. یہ 15واں مقصد سمجھ لیں. کیا مقصد ہوا ترجمۃ الباب کا؟ کہ فقاہت حاصل کرو تاکہ سرداری کا حق ادا ہوئے, ورنہ جو ہے اگر سرداری پر آ گئے فقاہت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ ابھی جو روایت گزری پیچھے, اذا وسید الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ, نا اہل کو سرداری ملے گی تو قیامت کا انتظار کرو گے. تو سرداری کا حق آدمی اسی وقت ادا کرے گا جبکہ اس کے اندر علم اور فقاہت ہوگی, ورنہ علم اور فقاہت کے بغیر سرداری کا حق ادا نہیں کرے گا. خود بھی فتنے میں پڑے گا اور اپنے ماتحتوں کو بھی فتنے میں ڈالے گا. جی امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آیا نا, تفقہوا قبل ان تسودوا, تو کہا اس کا مطلب یہ مت لینا کہ سردار بننے کے بعد علم حاصل کرنا ممنوع ہو جاتا ہے, یہ ہرگز اس کا مطلب مت لینا. تو دفع دخل مقدر کیا ہے امام بخاری نے اس جملے کے ذریعے, وہ بعد ان تسودوا, سردار بنائے جانے کے بعد بھی علم فقاہت کا سلسلہ جاری رکھو. سرداری سے پہلے تو حصول علم ہو ہی ہو, لیکن سردار بننے کے بعد بھی علم اور فقاہت کا سلسلہ جاری ساری رکھو. پھر آگے مثال کتنی پیاری تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑی عمر کے بعد علم حاصل کیا, اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا شروع ہوا بہت سے صحابہ اپنی عمر کی بڑی منزلوں پر پہنچ گئے تھے, بڑی بڑی عمریں ہو چکی تھی, اب وحی آنا شروع ہو. تو کوئی صحابی 60 سال کی عمر میں, کوئی 80 سال کی عمر میں, ایسی بڑی بڑی عمر میں انہوں نے علم حاصل کیا. اور عام طور پر بڑی عمر والے سردار ہوتے ہیں قبیلے کے, خاندان کے, فیملی کے, تو گویا کہ ان کو سرداری ملنے کے بعد بھی انہوں نے علم کے حصول کا سلسلہ جاری رکھا. اب دیکھیے حضرت معاذ پتا سید الانصار, حضرت سعد سید الانصار, لیکن پھر بھی اصول علم میں لگے ہوئے, علم کا سلسلہ ان کا جاری ہے. حضرت سعد بن معاذ, سعد بن عبادہ, صحیح اپنے پورے پورے خاندان کے سردار ہونے کے باوجود. تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو سرداری مل جاوے اس کے بعد بھی حصول علم کا سلسلہ برقرار رکھے, باقی اور جاری رکھے. یہ جو جملہ ہے نا, تفقہوا قبل ان تسودوا, آپ ترمذی شریف میں ایک حدیث پڑھیں گے, جس حدیث کے حدیث شریف میں یہ ہے کہ جس نے تفقہ حاصل نہیں کیا وہ ہمارے بازار میں تجارت نہ کرے. تجارت کرنے کے لیے تجارت کی لائن کا تفقہ ضروری ہے, یہ حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر. لہذا آپ سردار بننا چاہتے ہو تو سرداری کی لائن کا پہلے علم حاصل کرو, بعد میں سردار تم بننا, ورنہ جو ہے ایسے ہی سردار بننے جاؤ گے تو پھر سردار ہو جاؤ گے. چلو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, قیس بن حازم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا حسد الا فی اثنتین. بس یہ آگیا لفظ کہ حدیث شریف میں حسد سے رشتہ مراد ہے کہ دو آدمیوں میں رشک کرنے کی گنجائش ہے, دو آدمیوں کے اندر رشک کرنے کی گنجائش. دو کے علاوہ کسی پر رشک مت کریو بھائی. ایک مطلب اس جملے کا یہ, نمبر دو. دوسرا مطلب کیا, اگر حسد کرنا جائز ہوتا تو ان دو آدمیوں میں جائز ہوتا, لیکن حسد جائز ہی نہیں ہے اسی لیے ان دو آدمیوں میں بھی حسد جائز نہیں ہے. اگر بالفرض حسد کو شریعت میں جائز رکھا گیا ہوتا تو ان دو آدمیوں کے معاملے میں حسد کو جائز رکھا گیا ہوتا, لیکن شریعت میں حسد جائز ہی نہیں ہے اسی لیے ان دو آدمیوں کے معاملے میں بھی حسد کرنا جائز نہیں ہے. لا حسد, حسد جائز نہیں, جبتا کرنا جائز نہیں ہے. الا فی اثنتین, اثنتین کا معنی دو خصلت والے آدمی میں, جس آدمی میں دو خصلت ہو, دو عادت ہو, اس آدمی کے بارے میں. دو خصلت والے آدمی کون کون؟ رجل آتاہ اللہ مالا, ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے مال کی دولت عطا فرمائی ہو, مال والا بنایا. لیکن مال والا ہونا یہ رشک کی چیز نہیں ہے. رشک کی چیز کیا ہے؟ فسلطہ علی ہلاکتہ فی العقل. ہر ہر قید بڑی اہم ہے جملے مبارک میں, ہر قید. اور اس کو مسلط کیا ہو مال کو ختم کرنے کے اوپر حق کاموں میں. دیکھو, ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو اللہ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے, مطلب کہ حلال مال کی نعمت سے نوازا ہے, یہ ہے رشک کے قابل کی. دوسرا یہ کہ وہ مکھی چس نہیں ہے کہ مال ملنے کے بعد سنبھال سنبھال کے رکھے, بلکہ وہ خرچ کرتا رہتا ہے. حلق کرنا یعنی خرچ کرنا, ختم کرنا, اس کو ختم کرتا ہو. کسی بھی چیز ہے کہ کہاں ختم کرے, تو کہا حق کاموں کے اندر خرچ کرے, اللہ کے راستے میں, علم کی اشاعت میں, مسجد مدرسوں میں, یتامہ مساکین بیواؤں کے اوپر, غریبوں پر, مریضوں کے اوپر. یہ ہیں فی الحق کی کا مطلب, انفاق فی سبیل اللہ, یہ مراد ہے. تو کیا فرمایا؟ تین چیزیں ہیں, مال ملے خرچ کرے اور شعبہ حق میں خرچ کرے, یہ آدمی ہے قابل رشک آدمی. باقی مال ہی نہ ہو وہ بھی قابل رشک نہیں, مال ہے لیکن خرچ ہی نہیں کرتا ہے وہ بھی قابل رشک نہیں, خرچ کرتا ہے لیکن معاشی میں خرچ کرتا ہے وہ بھی قابل رشک نہیں. تینوں چیز ہونی چاہیے قابل رشک ہونے کے لیے. ورجل, دوسرا آدمی, آتاہ اللہ الحکمہ, اللہ نے اس کو علم حکمت کی دولت سے نوازا. یہ ہو گیا ترجمہ الباب سے ربط, جس کو اللہ نے علم حکمت سے نوازا. فہو یقضی بہا, وہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرے, وہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرے, یعنی احکام الہیہ کا اجرا کرے. احکام الہیہ کا اجرا, تو تم اثر بات پڑھتے ہو اجرا نہیں, یعنی احکام الہیہ کو لوگوں میں جاری کرے, نافذ کرے, اپنی زندگی میں جاری اور نافذ کرے. تو احکام الہیہ کا اجرا اپنی ذات میں بھی اور دوسروں کے اندر بھی. رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. اور ایک دوسرا آدمی ہے جس کو اللہ نے علم حکمت سے نوازا ہو, وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہو, احکام جاری کرتا ہو اور اس کو دوسروں کو علم حکمت سکھلاتا ہو. یہ آدمی قابل رشد ہے. معلوم ہوا دو باتیں سمجھو, صحیح علم حکمت مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور صحیح علم و حکمت کا صحیح مصرف مل جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یقضیہا ویعلمہا, یعنی صحیح علم و حکمت کو آپ کہاں خرچ کریں گے, کہاں اس کو جاری کریں گے, کہاں اس کا تعلیم تعلم کریں گے, یہ محل اور مصرف کا مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. بہت سے لوگ بڑے بڑے ذی علم ہوتے ہیں لیکن ان کا علم متعدی نہیں ہوتا ہے. تو گویا کہ اشاعت علم کی نعمت سے محروم ہے. تو صحیح علم اللہ کی نعمت, لیکن صحیح علم کا مصرف آپ کو ملے خرچ کرنے کی جگہ, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے. دوسری ایک بات معلوم ہوئی کہ دنیا میں بہت سارے لوگ رشک کرتے ہیں, لیکن صحیح رشک ان دو آدمیوں پر ہے. دنیا میں بہت سے لوگ رشک کرتے ہیں, کوئی کائی پر, کوئی کائی پر, کوئی کائی پر, لیکن صحیح رشک ان دو چیزوں میں, ایک کیا اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ صحیح کام میں خرچ کرے, دوسرا علم ملا ہو اور اس کو عملاً جاری کرے اور دوسروں کو سکھلاوے. یہ آدمی قابل رشک ہے. اب دیکھیے حدیث شریف میں جو لفظ آیا حلقتی ہی, یہ بطور مبالغہ ہے, یعنی آدمی کبھی خرچ کرتا جاوے نہیں, جو آیا اس کو دیا, جو آیا اس کو دیا, تو دوسرا کیا کہے گا اس کو, ارے یہ تو سارا مال ہلاک کرنے بیٹھا ہے. یہ لفظ ہلاک جو بولا جاتا ہے کیسے بولا جاتا ہے, بطور مبالغہ, کہ جو آدمی کثرت سے خرچ کرتا ہو اس کو بطور مبالغہ کیا کہیں گے, ہلاک کرنا. تو یہ مبالغے کی تعبیر ہے کثرت سے خرچ کرنا. سلوات چھٹی کا دن ہے.